الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں. حضرت علامہ شاذلی علیہ رحمۃ اللہ القوی، آپ نے ایک مرتبہ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں جلوہ زیبا دیکھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شاذلی، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا ایک لاکھ امتی تمہاری شفاعت کی وجہ سے داخل جنت کیا جائے گا. کہتے میں نے خدمت اقدس میں عرض کی، آقا، مجھے ایسا عظیم مرتبہ کیسے ملا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شاذلی، کیا تم مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا؟ کثرت درود کی وجہ سے اللہ تعالی نے تجھے وہ عظیم مقام دیا کہ میرا ایک لاکھ امتی تمہاری شفاعت کی وجہ سے داخل جنت کیا جائے گا. بالکل حقیقت ہے کہ ہے تو بس نام محمد ہی سہارا اپنا، انہی کے صدقے سے چلتا ہے گزارا اپنا. ہم کو طوفان کی موجوں کا کوئی خوف نہیں، ہم اسی نام سے پا لیں گے کنارا اپنا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سنوں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. یہ بھی نیت کریں، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم ان اکابرین کا تذکرہ سن رہے ہیں جنہوں نے راہ خدا میں تکالیف جھیلی. ان میں سے ایک بہت بڑا نام ہے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا. اب صحابی رسول ہیں اور جبل استقامت، کوہ استقامت، استقامت کا بہت بڑا پہاڑ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 10 افراد کا ایک قافلہ کسی مہم پر روانہ فرمایا تھا. حضرت سیدنا عاصم بن ثابت انصاری یہ اس قافلے کے نگران تھے. جب یہ قافلہ عصفان اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جسے حدہ کہا جاتا ہے، جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو حدیل کے قبیلہ بنو لحیان کو قافلے کی خبر ملی کہ یوں اس انداز میں ایک قافلہ یہاں سے گزرا. انہوں نے تقریباً 100 تیر انداز ان کے تعاقب کے لیے بھیجے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجے. وہ 100 افراد جو پیچھے آ رہے تھے وہ نشانات قدم دیکھتے گئے، آگے بڑھتے گئے اور نشانات قدم پر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس مقام پر آ پہنچے جس مقام پر ان 10 صحابہ نے کچھ دیر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا، کچھ دیر کے لیے رکے تھے. وہاں یہ رکے تھے، کچھ دیر آرام کیا ہوگا اور کھجوریں تناول فرمائی ہوں گی. کافروں نے جب یہ کھجور کی گٹھلیاں دیکھی نا، تو کھجور کی گٹھلیاں دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جو کھجور ہے یہ تو مدینے کی کھجور ہے. مدینہ کو یہ لوگ یثرب کہا کرتے تھے، ہجرت کے بعد یہ مدینہ کے نام سے مشہور ہوا. یثرب کا معنی بیماریوں کا گھر تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدوم میمنت لزوم، یعنی آپ کے مبارک قدم کے وہ قدم جہاں پڑے وہاں جگہ ببرکت ہو گئی. وہ قدم مدینہ طیبہ میں پڑے تھے، وہ قدم مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے تھے، اللہ نے مدینہ سے بیماریوں کو پاک کر کے وہ عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں کہ میرے آقا نے ایک مرتبہ یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا، واللہ ان غبار المدینہ شفاء من کل داء، رب کعبہ کی قسم مدینہ کی مٹی میں ہر بیماری کی شفا ہے. گٹھلیاں دیکھیں پہچان لیں، یہ تو مدینہ کی گٹھلیاں ہیں. انہی نشانات قدم پر مزید یہ لوگ آگے بڑھنے لگے. ادھر حضرت سیدنا عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء نے کفار کو پیچھا کرتے ہوئے دیکھ لیا. ایک کشادہ اور ہموار زمین تھی آگے، اس زمین پر انہوں نے جا کر پناہ لی. مشرکین نے، یہ جو 100 افراد پیچھے آ رہے تھے، انہوں نے گھیرا ڈال لیا اور ان کو کہنے لگے کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی قتل نہیں کریں گے. اس قافلے کے نگران تھے حضرت سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں کسی کافر کی امان قبول نہیں کروں گا، مجھے تمہاری ان باتوں میں سے کسی بات پر کوئی یقین نہیں ہے. اتنا کہنے کے بعد بارگاہ خداوندی کی طرف متوجہ ہوئے، دعا کرنے لگے اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بارے میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرما دیں. یعنی جو مقصد ہمیں دے کر بھیجا گیا تھا، جس کام کو کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کام تو نہیں ہو سکے گا کہ 100 افراد اور ادھر ہم 10، یہ تو ہمیں شہید کر دیں گے. تو یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آگاہ کر دے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے گئے تھے وہ کام نہیں ہو سکا. اتنے میں ان بدبختوں نے لگاتار تیر چلانا شروع کیے، 100 افراد 100 کمانے، یک بار کی 100 تیر اور سامنے تیر کھانے والے 10 افراد. یہ تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت سیدنا عاصم بن ثابت، جو کہ نگران قافلہ ہیں، امیر قافلہ ہیں، یہ اور ان کے ساتھ دیگر 6 افراد جام شہادت نوش کر گئے. کل 7 افراد شہید ہو گئے، 10 میں سے 7. ان 7 نے جام شہادت نوش کیا اور جو 3 صحابہ اکرام زندہ بچے، ان میں سے حضرت سیدنا خبیب بن عدی، یہ بھی ہیں، حضرت سیدنا زید بن دسنہ، یہ بھی ہیں، اور ایک اور صحابی ہیں جن کے نام کے بارے میں کتابیں خاموش. یہ تینوں حضرات مشرکین کے وعدے پر پہاڑ سے نیچے اترے. بار بار ان کی طرف سے یہی تھا، اگر تم نیچے آ جاؤ ہم تمہیں امان دے دیں گے، تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، چھوڑو اور نیچے اتراؤ. جب انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا اور کافروں نے دیکھ لیا کہ اب یہ تینوں حضرات ہمارے قبضے میں آ چکے ہیں، یہاں سے اب بھاگ نہیں سکتے، تو انہوں نے غلبہ پاتے ہی کمان کی تانت سے ان کے ہاتھ باندھ دیے. کمان ہوتی ہے نا، کمان یوں اس انداز میں ہوتی ہے، اور یوں اس کی وہ تانت کہتے ہیں اس دھاگے کو جس کے ذریعے کھینچ کر تیر چلایا جاتا ہے، اس کے ذریعے ان حضرات کو باندھ دیا. تیسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم نیچے اترنے کے بعد یہ پہلا دھوکہ ہے جو تمہیں میں دے رہے ہو. تم نے تو امان کی بات کی تھی، اور جب امان دے دی جاتی ہے تو پھر باندھا تھوڑی جاتا ہے، یہ تمہاری طرف سے دھوکے کی پہل ہو چکی اور پہلا دھوکہ تمہاری طرف سے دیا جا چکا. اور پھر آپ کہنے لگے، میں اگر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی شہید ہو جاتا تو یہ میرے لیے بہتر تھا. جب مشرکین نے انہیں ساتھ لے جانا چاہا، انہوں نے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے مشرکین نے انہیں بھی شہید کر دیا. 10 کا قافلہ ہے، 10 میں سے 8 نفوس قدسیہ جام شہادت نوش کر چکے، بقیہ 2 حضرت سیدنا خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ، غزوہ بدر کے بعد جب واقعہ بدر ہو چکا، یہ چونکہ قافلہ غزوہ بدر سے پہلے روانہ ہوا تھا، غزوہ بدر ہو جانے کے بعد مکہ مکرمہ میں ان دونوں حضرات کو لایا گیا، حضرت خبیب بن عدی، حضرت زید بن دسنہ، ان دونوں کو مکہ مکرمہ میں لایا گیا اور مکہ مکرمہ میں لا کر ان دونوں کو بیچ دیا گیا۔ اس دور میں چونکہ انسان بھی بکتے تھے، غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا، لوگ اپنے گھر بار کے کام کاج غلاموں سے لیا کرتے تھے، غلام محنت کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا، مشقت کرتا تھا، جو پیسے کما کر لاتا تھا وہ اس کے آقا کے ہوا کرتے تھے، وہ پیسے اس کا آقا اس کا مالک لے لیا کرتا تھا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزادیاں دینا شروع کی، کیا کیا انداز رکھے گئے آزادی دینے کے، کفارے میں غلام آزاد کر دو، قسم توڑ دی، دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ غلام آزاد کر دو، کئی اور طریقے اس طرح کے ذکر فرمائے گئے، یہ جرم سرزد ہوا غلام آزاد کر دو، یہ جرم ہو گیا اس کے بدلے غلام آزاد کر دو، غلام آزاد کرواتے 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 اسلام نے اتنے غلام آزاد کروائے کہ غلامی کا تصور ہی آج دنیا میں نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں بسنے والے سارے آزاد ہیں، کوئی غلام نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے کئی ایک جرموں کی سزا میں غلام آزاد کرنا رکھا، اور یہ بدبخت کتنے بد نصیب تھے، انہوں نے مسلمانوں کو پکڑ کر، محبوب کے صحابہ کو پکڑ کر مکہ مکرمہ میں لا کر بیچ دیا۔ جب مکہ مکرمہ میں بیچا گیا، حضرت سیدنا خبیب کو بنو حارث نے خریدا، بنو حارث ایک قبیلہ ہے غزوہ بدر میں، حارث بن عامر جو کہ قبیلہ بنو حارث کا سردار ہے وہ قتل ہوا تھا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ حارث بن عامر کے بدلے ہم حضرت خبیب بن عدی کو شہید کریں گے۔ کیا وہ نفوس قدسیہ تھے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام محبت کو عام سے عام تر کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے، واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، اسلام کے نام پر قربان ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی ہر اٹھنے والا قدم آگے کی طرف اٹھتا تھا، ہر قدم آگے کی طرف، پیچھے ہٹ جانا ان حضرات کے تصور میں بھی نہیں تھا، ان کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ تو آگے بڑھنے کے لیے آئے تھے، مصطفیٰ کے پیغام محبت کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت سیدنا خبیب بن عدی بنو حارث والوں نے خرید لیا، حارث بن عامر کے فدیے میں قتل کریں گے۔ کافی وقت تک حضرت خبیب بن عدی کو قید میں رکھا، یہاں تک کہ یہ آپس میں گفت و شنید کے سلسلے چلنے لگے اور بات چیت ہونے لگی کہ حضرت خبیب بن عدی کے بارے میں ہم کیا کریں، کس انداز میں ان کو سزا دی جائے۔ سارے کے سارے اس چیز پر متفق ہوئے کہ حضرت خبیب بن عدی کو شہید کریں گے۔ ان کی شہادت کے بارے میں بات چیت ہو گئی اور سب کے سب اس چیز پر متفق ہو گئے۔ قید کے دوران ایک دن حضرت سیدنا خبیب بن عدی نے بنو حارث کی ایک عورت سے استرا مانگا، اس نے دے دیا۔ اس دوران اس عورت کا بیٹا کھیلتا ہوا حضرت خبیب کی طرف چلا گیا۔ جب حضرت خبیب کی طرف وہ بیٹا گیا اور اس کی ماں بھی دیکھ رہی ہے، حضرت خبیب نے اس بچے کو اپنی ران پر اپنی گود میں بٹھا لیا، محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ دشمنوں کا بچہ ہے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی محبت بھری ادائیں اپنے غلاموں کو سکھائی ہیں، حضرت خبیب بن عدی نے اپنی ران پر بٹھایا، محبت کے ساتھ اس بچے کو دیکھنے لگے۔ ماں کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا، اس طرح بھی ہاتھ میں ہے، بچہ بھی پاس موجود ہے، ہم نے تو ان لوگوں کو قید کر رکھا ہے، یہ میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے، میرے بیٹے کو چھڑانے والا کون ہے جو آگے بڑھ کے چھڑائے گا۔ لیکن حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بچہ اس وقت چھوڑوں گا جب تم میرا راستہ چھوڑ دو گے، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بچے کو اس وقت چھوڑوں گا جب تم لوگ میرا راستہ چھوڑ دو گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی، بچوں کو آڑ بنا کر اپنی جان بچا لینے والا بہادر تھوڑی ہوتا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی آپ اسے ارشاد فرمانے لگے، کیوں ڈرتی ہو، تم یہ سمجھتی ہو میں تمہارے بیٹے کو قتل کر دوں گا؟ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ جملہ نہیں کہہ رہے، کہتے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بچوں پر ہاتھ اٹھانا، بچوں کو مارنا، بچوں کو تنگ کرنا اور بچوں کو آڑ بنا کے اپنی جان بچا لینا، یہ بہادر لوگوں کا کام یہ نہیں ہوتا۔ اپنی جان جاتی ہے تو جائے، لیکن ایک بچے کی جان کے در پہ میں کیوں ہوں؟ وہ عورت حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کہا کرتی تھی، اللہ کی قسم میں نے حضرت خبیب جیسا کوئی قیدی نہیں دیکھا، باوجود اس کے کہ بچے کو قتل کرنے پر بھی قادر ہیں اور باوجود اس کے کہ بچے کو آگے بڑھا کر اپنی جان بچانے پر بھی قادر ہیں، لیکن آپ نے بچے کو آڑ بنایا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم میں نے خبیب بن عدی جیسا کوئی قیدی نہیں دیکھا، اللہ عز و جل کی قسم۔ یہ وہ عورت کہتی ہیں جس کے گھر میں حضرت خبیب بن عدی قید ہے۔ یہ حضرات جنہوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے کتنی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، ان کا رب ان پر کس انداز میں کرم نوازی کرتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے ایک دن ان کے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا دیکھا، حضرت خبیب بن عدی کے ہاتھ میں، حالانکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک بھی انگور کا دانہ کہیں نہیں تھا، موسم نہیں تھا انگور کا، کسی جگہ پہ انگور کا پھل موجود نہیں، لیکن حضرت خبیب بن عدی کے بند کمرے میں جو ان کے لیے قید خانہ بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے رزق کا انتظام فرمایا اور ان کو وہاں انگور مہیا فرمائے جا رہے ہیں۔ جب مشرکین آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے حرم سے باہر لے کر گئے، ہیں کافر لیکن یہ کافر بھی حرم کا احترام کیا کرتے تھے، ان کو شہید کرنے کے لیے حرم سے باہر لے کر گئے، آپ ارشاد فرمانے لگے مجھے دو رکعت نفل پڑھنے دو، دو رکعت نفل، اور ان کو شہید کرنے کے لیے حرم کے باہر جو قریب ترین حصہ تھا نا حرم کے اختتام کا، وہ آج بھی قریب ترین حصہ مسجد عائشہ تنعیم کی طرف کا ہے، جو حرم تو شروع ہی سے حرم ہے اور جتنا ہے اتنا ہی ہے، تنعیم کی طرف آپ کو لے کر گئے اور آپ نے دو رکعت پڑھنے کی مہلت طلب کی، آپ کو مہلت دے دی گئی، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی اور بڑی تیزی کے ساتھ دو رکعت نفل مکمل کیے، اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر لمبی قرات کے ساتھ پرسکون انداز میں آرام سے نوافل پڑھنے کے بجائے آپ نے تیزی میں دو رکعت ادا کی، اور وہ دو رکعت مکمل کرنے کے بعد ارشاد فرمانے لگے اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا نا کہ میرا نماز لمبا کر دینا تمہیں اس خیال کی طرف لے کر آئے گا کہ خبیب بن عدی موت سے ڈر گئے، یہ موت کے ڈر کی وجہ سے نماز لمبی کر رہا ہے، اگر تمہارے اس خیال کا خدشہ نہ ہوتا تو میں بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آرام آرام سے نماز ادا کرتا، میں نے اس لیے جلدی نماز مکمل کی ہے تاکہ تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے۔ پھر آپ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جنہوں نے تیرے محبوب کے صحابہ کو شہید کیا اور مجھے شہید کرنے جا رہے ہیں، الہ العالمین ان کو چن چن کر قتل کروانا، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ باقی نہ رہے۔ حضرت سیدنا ابن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب مشرکین حضرت سیدنا خبیب بن عدی کو سولی پر چڑھانے لگے، آپ رضی اللہ عنہ کی زبان پر اس وقت یہ اشعار تھے، لقد جمع الاحزاب حولی والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، میرے ارد گرد مشرکین کے کئی گروہ اپنے تمام تر قبائل کو لے کے جمع ہو گئے، وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وقربت من جزع توا ممنعي، یہی نہیں بلکہ وہ تو اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو بھی جمع کر کے لے آئے، اور میں قریب تھا کہ جزا فضا کروں، اللہ اشکو قربتی بعد غربتی وما جمع الاحزاب لی حول مصرعی، میں اپنی تنہائی اور مصیبت اور میرے قتل کے لیے جمع ہونے والے ان تمام تر کافروں کی شکایت اپنے رب کے حضور کرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے رونا دھونا کرنے کی، میں تو اپنے رب کی بارگاہ میں فریاد پیش کروں گا، اور رب کی بارگاہ میں فریاد کیا پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں فضل عرش صبرنی علی ما یراد بی، فقد بدع لحمی وقد یأس مطمعی، اے عرش کے مالک مجھے ان تکالیف پر صبر عطا فرما جس کا کفار ارادہ کیے بیٹھے ہیں، یہ کئی طرح سے تکلیفیں دے کر مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، بے شک یہ میرے جسم کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں اور میں اپنی زندگی سے امید اٹھا چکا ہوں، مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ مجھے چھوڑیں گے، لیکن میرے پاک پروردگار میں تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کر تجھ سے صبر کی فریاد کرتا ہوں۔ وقد خبرون الکفر والموت دونا وقد ظرفت عینا یمن غیر مجزائی، کتنی بڑی بات آپ نے ذکر فرمائی، وہ مجھے اسلام سے پھرنے کا کہتے ہیں، اے خبیب کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے رشتہ توڑ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، کسی بھی قسم کی کوئی اذیت تمہیں نہیں دیں گے، لیکن یہ حضرات گویا سرکار کے رخ زیبا کا تصور جمع کے یہ کہنے والے تھے، یہ اک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، یا رسول اللہ یہ تو ایک جان ہے، کروڑ جانے بھی ہوں نا تو ایک ایک کر کے ساری آپ کے قدموں پر قربان کر دوں لیکن آپ کا دامن کرم نہ چھوڑوں، یہ چاہتے ہیں کہ میں اسلام سے پھر جاؤں، انہیں کیا پتا کہ موت کی تکلیف یہ کفر کے عذاب کی تکلیف سے بہت ہلکی ہے، کفر پر مرنے کی تکلیف بہت بڑی ہے اور موت کی تکلیف تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جان جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے، یہ حضرت خبیب بن عدی کے جذبات ہیں اس وقت کے جب موت سامنے نظر آ رہی ہے اور کافر اپن کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، آپ کو شہید کرنے کی پوری پوری تیاریاں کی جا چکی ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں وما بی حضار الموت انی میتن ولیکن حضاری جحم نار ملفعی، مجھے یقین ہے مجھے ایک دن مرنا ہے لیکن مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں، ہاں مجھے تو جہنم کی جھلسا دینے والی آگ سے ڈر لگتا ہے، اسلام پر موت مل جائے شہادت کی موت مل جائے یہ قبول ہے، لیکن کفر کو اختیار کر کے میں جہنم کی آگ میں جھلسا دیا جاؤں مجھے یہ قبول نہیں ہے، اور پھر آپ کی زبان پر یہ جملے آئے وذالک فی ذات الالہی وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، میں حالت اسلام میں شہید ہو جاؤں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس پہلو پر گرتا ہوں یا اس پہلو پر گرتا ہوں، میری شہادت تو صرف اور صرف رضا الہی کے لیے، میں تو اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی جان پیش کر رہا ہوں، تو اگر میرا رب چاہے گا میرے بکھرے ہوئے اعضاء کے جوڑوں میں بھی برکت عطا فرما دے گا، کیا جذبات تھے ان حضرات کے، فلستو بالی حین اقتل مسلمن علی ای جنب کان فی اللہ مصرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، اب یہ اشعار پڑھنے لگے، مسلمان ہوں مرتبہ صحابیت پر فائز ہوں، اب اگر اس حالت میں مجھے موت آتی ہے اور مجھے شہید کیا جاتا ہے تو مجھے اس بات کی کیا پرواہ کہ میں ادھر گروں گا یا ادھر گروں گا، میں تو اللہ کی راہ میں ہوں، ادھر گروں تو بھی اللہ کی راہ میں ہوں، ادھر گروں تو بھی اللہ کی راہ میں ہوں، میری شہادت صرف اور صرف رضا الہی کے لیے، اپنی تو کوئی خواہش تھی نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھیجنے پر چلے تھے، آقا کی اطاعت و فرما برداری میں چلے تھے، اگر وہ چاہے گا تو میرے بکھرے ہوئے اعضاء کے جوڑوں میں بھی برکت عطا فرما دے گا، پھر ابو سروا عقبہ بن حارث نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی استقامت علی الدین کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، حضرت سیدنا خبیب بن عدی وہ پہلے مسلمان ہیں کہ جن کو جب ظلمن قتل کیا جانے لگا تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے مہلت دو تاکہ دو رکعت نفل ادا کر سکوں، اس کے بعد جس نے بھی مرنے سے پہلے شہید ہونے سے پہلے سولی یا پھانسی پر لٹکنے سے پہلے دو رکعت نفل ادا کرنے کی مہلت طلب کی وہ حضرت خبیب بن عدی کی اقتدا میں کیا، سب سے پہلے یہ کام کرنے والی شخصیت حضرت خبیب بن عدی کی، اللہ تعالیٰ کے ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، اے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین، یہ نفوس قدسیہ، یہ جو 10 حضرات کا قافلہ چلا تھا، یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دین کی ترویج و اشاعت کے لیے چلے تھے. یہ حضرات اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر گئے. ان حضرات نے جو جانیں دی تھیں، یہ مال کمانے کے لیے نہیں نکلے تھے. آج تو لوگ بارڈر کراس کرتے ہوئے مال کی طلب میں مارے جاتے ہیں نا، یہ حضرات دین کی ترویج و اشاعت کے لیے چلے تھے. اے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، دین کی راہ میں ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. آج اگر کوئی نیکی کی دعوت کے لیے نکلتا ہے، آج اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام محبت کو عام کرنے کے لیے چلتا ہے، اسے شہید کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی راہ میں کانٹے بچھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. جی ہاں، اگر یہ کہوں نا کہ اس کے نام پر پھبتیاں کسنے والا، جملے بازیاں کرنے والا، مذاق مسخری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، یقین جانیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کی سعادتیں میسر آتی ہیں. جس طرف بھی جاتے ہیں نا، عاشقان رسول گویا چشم برا جسے کہتے ہیں، راستے میں آنکھیں بچھاتے ہیں، محبت کا اور عقیدت کا اور پیار کا اظہار کرتے ہیں. کئی انداز ہوتے ہیں محبت کے ان عاشقان رسول کے. راہ خدا کے مسافر آ گئے، نیکی کی دعوت دینے والے آ گئے، دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آ گیا، عاشقان رسول کی آمد ہو گئی. کتنے محبت بڑے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. اب بھی اگر کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آگے نہ بڑھے، اب بھی اگر کوئی اپنے آپ کو پیش نہ کرے اور ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل نہ کر سکے، تو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف تو خون جگر سے شجر اسلام کی آبیاری کرتے چلے گئے، اور ہمیں تو صرف وقت پیش کرنا ہے، اور اس وقت کے پیش کرنے پر بھی کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کے وعدے دیے گئے. نیکی کی دعوت پیش کرنے کے لیے چلنے والا اور نیکی کی دعوت پر مبنی جملے اپنی زبان سے ادا کرنے والا، ایک ایک جملے پر ایک ایک سال کی عبادت کا اجر و ثواب پا جائے، پھر بھی ہم نیکی کی دعوت دینے کے لیے نہ سفر کر سکیں. آئیے، جس طرح بھی ہم نے نیت کی نا، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلہ ہر ماہ سفر کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، میرا کلمہ پڑھنے والو میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. آئیے نا آگے بڑھیں، نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادت حاصل کریں. کتنے ہی مقامات پر قرآن پاک میں ہم ایمان والوں کا جب تذکرہ آیا تو وہاں ذکر کیا جاتا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو برائی سے منع کرتے ہو. کہیں ذکر ہوتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ ایمان والے یہ تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں. تو آئیے نا پھر، نیکی کی دعوت سے ہم پیچھے کیوں رہیں، برائی سے منع کرنے سے پیچھے کیوں رہیں؟ انشاءاللہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہیں گے. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی پیش کرتا ہوں، اور مدنی قافلے میں سفر کی دعوت بھی اب سب عاشقان رسول کو پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دین سیکھنے والا، دین سکھانے والا، نیکی کی راہ پر چلنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے بچنے والا اور برائی سے بچانے والا، اللہ ہمیں ایسا کر دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.